بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 1 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب دمشق کے قید خانے میں ان مجاہدین اسلام کی داستان جنہوں نے اندلس کے ساحل پر اپنی کشتیاں جلا ڈالی تھیں. اس کتاب کے مصنف ہیں عنایت اللہ. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 1 سنتے ہیں. صفحہ نمبر 3. پیش لفظ. یہ ان مجاہدین اسلام کی داستانی جہاد ہے جنہوں نے بحیرہ روم کے پار جا کر اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلا ڈالی تھیں کہ واپسی کا کوئی ذریعہ ہی نہ رہے. اس طرح بربر قبیلے کے ایک فرزند طارق بن زیاد نے تاریخ اسلام میں شجاعت اور سرفروشی کی ایک حیرت انگیز اور ایمان افروز روایت کا اضافہ کر دیا. اس ولولہ انگیز داستان کو ہم نے اندلس کی فتح تک محدود رکھا ہے اور اسے عنوان دیا ہے دمشق کے قید خانے میں. عنوان اندلس کے فاتح ہونا چاہیے تھا لیکن ہم نے ان فاتحین کو انجام سامنے رکھا. اندلس کا فاتح تو طارق بن زیاد تھا لیکن اس کی پشت پناہی میں امیر یعنی گورنر مصر و شمالی افریقہ موسیٰ بن نصیر تھا. اس کے بغیر طارق بن زیاد کو شاید اتنی کامیابی یا اتنی جلدی کامیابی حاصل نہ ہوتی. طارق بن زیاد اندلس کے شمالی علاقوں میں جو بہت ہی خطرناک علاقے تھے لڑ رہا تھا کہ موسیٰ بن نصیر 18,000 مجاہدین کا لشکر لے کر اندلس چلا گیا اور وہ شہر اور علاقے فتح کر لیے جن تک طارق بن زیاد نہیں پہنچ سکا تھا. اس طرح اندلس کے مفتو ہونے کا عمل تیز ہو گیا. موسیٰ بن نصیر تو فرانس کی سرحد کے اندر بھی چلا گیا تھا اور توقع تھی کہ یہ بوڑھا امیر مصر و شمالی افریقہ فرانس کے خاصے علاقے کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لے گا. لیکن خلیفہ کا انتقال ہو گیا اور مسند خلافت سلیمان کے ہاتھ آ گئی جس کے دل میں ذاتی رنجشیں اور کدورتیں بھری ہوئی تھیں اور جس کی فطرت میں آمریت پرورش پا رہی تھی. خلافت کی گدی پر بیٹھتے ہی اس نے آمریت کا پہلا مظاہرہ یہ کیا کہ فاتح محسن محمد بن قاسم کو اس وقت گرفتار کروا کے واپس بلا لیا جب یہ نوجوان مجاہد سندھ میں اسلامی حکومت قائم کر کے باقی ہندوستان کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا. مگر خلیفہ سلیمان نے محمد بن قاسم کو دمشق کے قید خانے میں پھینک کر اسے اذیتیں دلوائیں پھر قتل کروا دیا. یہ تفصیلات ہماری کتاب ستارہ جو ٹوٹ گیا میں پڑھیے. آج چین میں لاکھوں مسلمان آباد ہیں اور وہاں کی مسجدیں اسلامی فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے. انہیں دیکھ کر قتیبہ بن مسلم کا یاد آنا قدرتی امر ہے. چین کی سرزمین پر اسلامی پرچم اسی مرد مجاہد نے لہرایا تھا اور وہاں دین اسلام کی شمع اسی مرد مومن نے روشن کی تھی اور یہ آج تک روشن ہے. صفحہ نمبر 4. اس مرد مومن کو بھی خلیفہ سلیمان نے دمشق کی قید خانے میں قید کر کے مارا تھا. فاتحین اندلس طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کو بھی سلیمان نے اس وقت واپس بلا لیا جب موسیٰ فرانس میں داخل ہو گیا اور طارق اندلس کے مفتوحہ علاقوں پر قبضہ مستحکم کر رہا تھا. موسیٰ کو اس نے دمشق کے قید خانے میں قید کر دیا اور طارق کو گوشہ گمنامی میں پھینک دیا. اس معمر امیر مصر شمالی افریقہ کو جو جسمانی اور روحانی اذیتیں دی گئیں وہ آخری باب میں پڑھیے. ہم تاریخی ناولوں کے متعلق کچھ کہنا چاہیں گے. ہمارے ہاں تاریخی ناولوں کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی ہے لیکن لکھنے والوں نے محض پیسہ کمانے اور مقبولیت حاصل کرنے کے لیے تاریخی حقائق کو افسانے پر قربان کر دیا ہے، اس کو محبت پر زیادہ زور دیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے محمد بن قاسم، طارق بن زیاد اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید جیسے تاریخ ساز مجاہدین اسلام کو فلمی کہانیوں کے ہیرو بنا ڈالا ہے۔ ایک تو بعض متعصب غیر مسلم تاریخ نویسوں نے تاریخ اسلام کا چہرہ مسخ کیا ہے، اور اس سے زیادہ مجرمانہ حرکت تاریخی ناول لکھنے والے پاکستانیوں نے کی ہے کہ تاریخ کا گہرا خاصا مطالعہ کیے بغیر تاریخی واقعات کو عشق و محبت کے افسانے بنا ڈالا ہے۔ ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ ہمارے تاریخی ناولوں میں آپ کو مکمل اور مستند تاریخ ملے گی اور تمام مورخوں کے حوالے بھی ملیں گے۔ اس کے باوجود اگر آپ کو کوئی غلطی نظر آئے تو ہمیں لکھیں کہ ہم کتاب میں تصحیح کریں گے۔ یہ داستان ہماری روایت کا صحیح عکس ہے۔ آج کل تفریحی اور اخلاق سوز کہانیاں مسلمان کی اولاد کو اپنی روایات بلکہ دین و ایمان سے دور ہی لے گئی ہیں۔ یہ تاریخی ناول اپنے بچوں کو پڑھائیں، اس میں کہانی کی تمام تر دلچسپیاں موجود ہیں اور یہ ہماری روایات کی داستان ہے، یہ اسلام کی عسکری روح کی صحیح تصویر ہے۔ عنایت اللہ، مدیر ماہنامہ، حکایت، لاہور، صفحہ نمبر 5، 97 ہجری، سن 715۔ مکہ معظمہ میں انسانوں کا اتنا گھنا ہجوم تھا کہ سانپ بھی رینگ کر نہیں گزر سکتا تھا۔ شہر کے اندر اور باہر گلیوں اور بازاروں میں اس انسانوں کا سمندر موجے مار رہا تھا۔ اس متحرک ہجوم میں ایک خاصیت تھی، ان سب کا لباس ایک تھا، سفید چادر، کندھوں سے ٹخنوں تک ایک کندھا ننگا، سر ننگا، پاؤں ننگے اور سر استروں سے صاف کیے ہوئے تھے۔ ان کی توجہ کا، امنگوں کا، روح کا، دل و جان کا مرکز خانہ کعبہ تھا۔ جس طرح ان کا لباس ایک تھا، اسی طرح ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ اور ان کا دین ایک تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ سب مسلمان تھے، حرم کے پاسبان تھے، وہ حجاج تھے، فریضہ حج ادا کرنے آئے تھے۔ شہر مکہ کے باہر چھوٹے بڑے خیموں کی ایک بستی آباد ہو گئی تھی جو بہت گنجان تھی۔ اس بستی میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، عورتوں کا لباس بھی ایک تھا۔ اس ہجوم کا لباس ایک جیسا تھا، جسموں کے رنگ مختلف تھے، گورے بھی تھے، بغیر چاند کی رات جیسے سیاہ کالے چہروں والے بھی تھے، گندمی رنگت والے بھی اور زرد پیلے چہرے والے بھی تھے۔ ان میں جری اور جابر بھی تھے اور کمزور اور ناتواں بھی تھے۔ ان میں سپہ سالار بھی تھے اور سپاہی بھی تھے، آقا بھی تھے اور غلام بھی تھے، لیکن لگتا تھا کہ جیسے وہ ایک ہی رنگ میں رنگے گئے ہوں۔ ان کی حرکات ایک جیسی، سکنات ایک جیسی، گفتار ایک جیسی تھی۔ وہ کسی ایک ملک سے نہیں، بہت سے ملکوں سے آئے تھے۔ ان میں افریقی بھی تھے، چینی بھی تھے، ہندوستانی اور ایرانی بھی تھے، اور جہاں تک نور اسلام پہنچا تھا وہاں کے مسلمان مکہ معظمہ میں آ گئے تھے۔ وہ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے تھے، لیکن ان کی روحیں ایک دوسرے کو بڑی اچھی طرح سمجھ رہی تھیں۔ ہزاروں کوس دور رہنے والوں کے دلوں میں بال برابر بھی فاصلہ نہیں تھا۔ ان میں بیگانگی نہیں بلکہ ایسی اپنائیت تھی کہ مکہ میں کوئی بھی اپنے آپ کو اجنبی نہیں سمجھ رہا تھا۔ سفید احرام میں ملبوس اس ہجوم کا ہر فرد محسوس کر رہا تھا جیسے وہ یہیں پیدا ہوا تھا اور اس کی زندگی کا آخری سفر اسی منزل پر ختم ہوگا۔ عقیدت نے سب پر وجدانی کیفیت طاری کر رکھی تھی۔ صفحہ نمبر 6، مکہ معظمہ کی فضا میں ایک مسلسل مترنم اور مقدس گونج بنی ہوئی تھی۔ ہجوم کی آواز ایک تھی، سب کی زبانوں پر کلمات تلبیہ تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك. فضا میں ایسا تقدس تھا کہ بادشاہوں اور عمرہ کے سر جھکے جا رہے تھے، ترنم ایسا کہ روحوں پر وجد طاری ہو رہا تھا، ہر فرد بلا امتیاز رنگ و نسل ایک اللہ کے رنگ میں رنگا گیا تھا. حج میں ابھی کچھ دن باقی تھے، دور دراز کے قافلے ابھی چلے آ رہے تھے، خیموں کی بستی پھیلتی جا رہی تھی، اونٹوں اور دمبوں کی آوازوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. اس ہجوم میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی یہاں کوئی وہاں، ان کا ایک ایک ہاتھ آگے کو پھیلا ہوا تھا. بعض نے اپنے آگے ایک کپڑا بچھا رکھا تھا اور بعض کے ہاتھوں میں کشکول تھے. یہ بھکاری تھے، ان میں تو کچھ معذور تھے اور باقی صحراؤں میں زندگی بسر کرنے والے بدھو تھے. حج کے دنوں میں وہ بھیک مانگنے کے لیے مکہ میں آ جاتے اور اچھی خاصی رقمیں اکٹھے کر کے لے جاتے تھے. حاجی ان کے آگے درہم و دینار پھینکتے جا رہے تھے، وہ یہ دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے کہ ان میں خیرات کا حقدار کون ہے، وہ اللہ کی راہ میں خیرات دے رہے تھے. یہ بھکاری فریض حج کا ایک حصہ بن گئے تھے. ان بھکاریوں میں ایک بھکاری کا اضافہ ہو گیا تھا جو کسی حاجی نے محسوس نہ کیا، محسوس کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی. وہ ان بھکاریوں جیسا ہی ایک بھکاری تھا جو پہلے سے یہاں موجود تھے. اس نئے بھکاری میں کوئی خاص بات نہیں تھی، وہ انہی جیسا تھا. کپڑے پھٹے ہوئے، ہاتھوں اور چہرے پر میل جمی ہوئی، داڑھی پر ریت کے ذرے چمک رہے تھے. اس میں اگر کوئی خصوصیت تھی بھی تو یہ تھی کہ وہ تمام بھکاریوں میں سب سے زیادہ بوڑھا اور نحیب تھا، وہ اپنے پاؤں پر زیادہ دیر کھڑا رہنے کے قابل نہیں تھا. ایک خصوصیت اور تھی جس وجہ سے لوگ اسے ذرا غور سے دیکھتے تھے، وہ یہ تھی کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ قیدی ہے اور اس پر خاص کرم کیا گیا ہے کہ اسے بھیک مانگنے کی اجازت دے دی گئی ہے. قیدی ہو؟ پہلے ہی روز ایک حاجی نے اس سے پوچھا. اس نے آہستہ سے سر نیچے اوپر ہلایا، اس کی آنکھیں سفید اور بے نور تھیں. چوری کی ہے؟ صفحہ نمبر 7. چوری کرتا تو ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے، اس نے اپنے دونوں راشا گیر ہاتھ آگے کر کے جواب دیا. کسی عورت کے ساتھ پکڑے گئے تھے؟ ایسا ہوتا تو میں زندہ نہ ہوتا، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا. میں سنسار کر دیا جاتا. تو پھر جرم کیا ہے تم نے؟ قسمت ہار گئی ہے، بوڑھے بھکاری نے جواب دیا. مجرموں کی قسمت جلدی ہار جایا کرتی ہے بڈے بڈو، قریب کھڑے ایک اور حاجی نے کہا. بوڑھے بھکاری کے چہرے پر کربناک تاثر آ گیا. وہ اپنے ارد گرد 5-6 آدمیوں کو کھڑے خالی خالی نگاہوں سے دیکھنے لگا. مجرم اپنا جرم نہیں بتایا کرتے، ایک حاجی بولا. میرا جرم یہ ہے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک مر گیا ہے، بوڑھے بھکاری نے کہا، اور اس کی جگہ اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک مسند خلافت پر بیٹھ گیا ہے. دمشق کے قید خانے میں جا کر دیکھو، مجھ جیسے کئی قیدی ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں. لیکن تم کون ہو؟ ایک اور حاجی نے جواب دیا. تمہارا نام کیا ہے؟ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ کبھی میرا بھی نام ہوا کرتا تھا، بوڑھے بھکاری نے جواب دیا. نام صرف اللہ کا رہے گا، اس نے انگلی آسمان کی طرف کر کے کہا. صرف اللہ کا نام رہے گا، کچھ دو گے تو اللہ کو دو گے، اللہ تمہارا حج قبول کرے. میں اپنا جرم نہیں بتا سکتا، بتاؤں گا تو یہ میرا جرم ہوگا. وَتُعِزُّ مَن تَشَا وَتُذِلُّ مَن تَشَا. حاجی کچھ سکے اس کے آگے پھینک کر چلے گئے. بوڑھے بھکاری نے اپنے پاؤں میں پڑی ہوئی بیڑیوں پر کپڑا ڈال دیا. ان بیڑیوں سے جو سوال پیدا ہوتے تھے ان کے جواب اس کے پاس تھے، لیکن وہ جواب دینے کی جرات نہیں کر سکتا تھا. وہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ دمشق سے آیا تھا. اسے خلیفہ کے قافلے کے ساتھ لایا گیا تھا، یہ اس کی سزا کا حصہ تھا کہ مکہ چل کر بھیک مانگے۔ وہ ہاتھ آگے کو پھیلائے چپ چاپ بیٹھا رہتا تھا، حاجی اسے ضعیف العمر سمجھ کر کچھ زیادہ ہی پیسے دے دیتے تھے، لیکن وہ خوش نہیں ہوتا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد جب حاجی اپنے خیموں میں چلے جاتے تو وہ اٹھتا اور کم سے کم پیسوں سے کچھ خرید کر کھا لیتا۔ پھر دن بھر کی بھی گننے بیٹھ جاتا۔ صفحہ نمبر 8، گن کر اس کا دل بیٹھ جاتا، وہ اور زیادہ رنجیدہ اور ملول ہو جاتا۔ اسے 200,000 دینار پورے کرنے تھے، حج کے ان چند دنوں میں وہ اتنی کثیر رقم اکٹھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ چونکہ چپ بیٹھا رہتا ہے اس لیے اسے پیسے کم ملتے ہیں۔ اس نے بولنا شروع کر دیا، لیکن وہ دوسرے بھکاریوں کی طرح دردناک صدائیں نہیں لگاتا تھا۔ وہ اپنے بھوکے پیاسے بچوں کا رونا روتا تھا، وہ ایک ہی صدا لگاتا تھا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ وہ صدا لگا رہا تھا کہ ایک آدمی نے پیچھے سے آ کر اسے پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ بوڑھے بھکاری نے مڑ کے دیکھا۔ بھاگنے کی تو نہیں سوچ رہے بڈھے؟ ٹھوکر مارنے والے نے پوچھا۔ کبھی سنا تھا کہ انلس کے میدان میں جنگ سے کوئی بھاگا ہے؟ بوڑھے بھکاری نے کہا، میں نے بھاگنا ہوتا تو ابھی انلس تیرے دماغ سے نہیں نکلا۔ اس آدمی نے اسے ایک اور ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، اپنے خلیفہ سے کہہ دینا کہ تمہاری حکومت جلدی ختم ہو جائے گی۔ بوڑھے بھکاری نے کہا، محمد بن قاسم کے قاتل کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا اور تیری ان دو ٹھوکروں کا جواب روز قیامت دوں گا۔ اسے ٹھوکر مارنے والے نے بھکاری کو گہری نظروں سے دیکھا اور آہ بھر کر آگے چلا گیا۔ ایک روز شمالی افریقہ سے حج کے لیے آئے ہوئے دو آدمی آہستہ آہستہ چلتے اس کے قریب آئے تو اس نے صدا لگائی۔ یہ کوئی عقل والا بھکاری معلوم ہوتا ہے، ایک افریقی نے کہا۔ ہاں، دوسرے نے کہا، دوسرے بھکاریوں کی طرح اپنی مجبوریوں کا رونا نہیں روتا۔ دونوں اپنی ہتھیلیوں سے پیسے نکالنے لگے۔ بھکاری زمین پر بیٹھا منہ اوپر کیے کر کے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ایک افریقی اسے پیسے دینے لگا تو اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ بھکاری کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ ذرا اوپر اٹھایا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ افریقی نے بھکاری سے پوچھا۔ میرا کوئی نام نہیں، بھکاری نے کہا، میں اللہ کے اس فرمان کی مجسم تفسیر ہوں کہ جسے وہ چاہے عزت دے اور جسے چاہے وہ ذلت دے۔ صفحہ نمبر 9، خدا کی قسم، افریقی نے کہا، تم موسیٰ ہو؟ موسیٰ بن نصیر، امیر افریقہ، فاتح انلس۔ دوسرے افریقی نے حیرت زدگی کے عالم میں پوچھا۔ بوڑھے باجولال بھکاری کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ یہ کس جرم کی سزا ملی ہے تمہیں؟ ایک افریقی نے پوچھا۔ بوڑھے بھکاری نے انگلی آسمان کی طرف کر دی، بولا کچھ بھی نہیں۔ اس پر رقت اور جذباتی کیفیت طاری تھی۔ ہم نے سنا تھا کہ تم خلیفہ کے زیر عطاب ہو، دوسرے افریقی نے کہا۔ یہ تو ہمارے لیے بعید از قیاس تھا کہ تم بھکاری بن چکے ہو۔ بھکاری بنا دیا گیا ہوں، موسیٰ بن نصیر نے کہا اور اپنی ٹانگوں اور پاؤں سے کپڑا ہٹا کر بولا، میں خلیفہ کا قیدی ہوں اور دمشق کے اسی قید خانے میں بند رہا ہوں جہاں اس خلیفہ نے فاتح سن محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کے دشمنوں کے ہاتھوں اذیتیں دے کر قتل کرا دیا۔ خلیفہ سلیمان فریض حج ادا کرنے کے لیے آیا ہے اور مجھے اس حکم کے ساتھ یہاں لایا ہے کہ میں بھیک مانگوں اور اسے 200,000 درہم ادا کروں، ورنہ میں پاؤں میں بیڑیاں ڈالے اسی طرح بھیک مانگتا رہوں گا۔ 2,00,000 درہم؟ ایک افریقی نے حیرت سے کہا، کیا یہ انگلس کو فتح کرنے کا جرمانہ ہے؟ اس سوال کا جواب خاصا طویل تھا، موسیٰ میں شاید اتنا بولنے کی سکت نہیں تھی یا وہ جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے اس سوال کے جواب میں سوال کرنے والے افریقی کی طرف دیکھا اور اس کا سر آگے کو یوں ڈھلک گیا جیسے اسے اونگ آ گئی ہو۔ اس کی عمر 80 برس ہونے کو تھی۔ عمر کے کم و بیش 60 برس میدان جنگ میں لڑتے، کوچ کرتے اور خیموں میں رہتے گزرے تھے۔ وہ کئی معرکوں میں زخمی ہوا تھا۔ اس کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہ تھا جس پر زخم کا نشان نہ ہو۔ اس کا زخم خوردہ وجود چلتی پھرتی تاریخ تھا، اسلام کی عسکری تاریخ۔ وہ عالم اور فاضل بھی تھا، عقل و دانش میں اس کا مقام بہت بلند تھا۔ یہ جو دو افریقی اس کے پاس رک گئے تھے، دونوں شمالی افریقہ کے رہنے والے بربر تھے اور دونوں اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ بربر شمالی افریقہ میں رہنے والی ایک وحشی اور خونخوار قوم تھی۔ آج ظلم و تشدد کی انتہا کے لیے بربریت کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ اسی بربر قوم سے منسوب ہے۔ بربر جنگ و جدل اور قتل و غارت گری اور لوٹ مار کے لیے مشہور تھے، لیکن فن حرب و ضرب سے پوری طرح واقف نہ تھے۔ ان کی بہادری اور خون ریزی ان کے طاقتور دشمنوں کو بھی خوف زدہ کر دیا کرتی تھی۔ صفحہ نمبر 10۔ یہ کئی بار مفتو ہوئے، لیکن کوئی بھی فاتح ان پر زیادہ عرصہ حکومت نہ کر سکا۔ آخر عرب کے مسلمانوں نے اس طرف رخ کیا۔ مجاہدین کے لشکر کے سپہ سالار عقبہ بن نافع فری تھے، جنہوں نے بڑی ہی خونریز لڑائیوں کے بعد بروں پر فتح پائی تھی۔ بربر کچھ عرصہ بغاوتیں کرتے رہے، لیکن عرب سپہ سالاروں نے ان بغاوتوں کو جنگی طاقت سے دبانے کے بجائے اسلام کے اصولوں کے ذریعے ٹھنڈا کیا۔ بربروں کا اپنا ایک مذہب تھا، لیکن ان کے کلچر کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ مسلمان فاتحین نے جب اسلام پیش کیا تو بربر بڑی تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے۔ انہیں فوج اور انتظامیہ میں اچھے عہدوں پر لیا جانے لگا۔ ان سے باقاعدہ لڑائیاں لڑائی گئیں اور اس طرح اس قوم میں ڈسپلن پیدا ہو گیا اور بربر اسلام کی ایک جنگی طاقت بن گئے۔ اب موسیٰ بن نصیر افریقہ کا امیر تھا اور اس نے اپنی حکمت عملی سے بربروں میں بغاوت کی آخری چنگاری کو بھی سرد کر دیا۔ وہ موسیٰ جو میدان جنگ میں کفار کے لیے سراپا قہر ہوا کرتا تھا، باغی بربروں کے لیے ریشم سے نرم اور شہد سے میٹھا تھا۔ اس کی اس حکمت عملی نے بربروں کو، خصوصاً بربر سرداروں کو، اسلام کا شیدائی اور مردان حر بنا دیا تھا۔ یہ بربر سردار جو مکہ معظمہ میں اس کے سامنے آ بیٹھے تھے، موسیٰ کے پروردہ اور تربیت یافتہ تھے۔ ان میں ایک یوسف بن حارث تھا اور دوسرا خضر بن غیاث۔ قبول اسلام کے بعد انہیں یہ نام عربوں نے دیے تھے اور وہ دونوں موسیٰ کو بھکاریوں کے روپ میں دیکھ کر اسی احترام کا مظاہرہ کر رہے تھے جو ان کے دلوں میں اس وقت ہوا کرتی تھی جب موسیٰ افریقہ کی مسند عمارت پر بیٹھا ہوتا تھا۔ ہمیں بتا امیر افریقہ، یوسف بن حارث نے پوچھا، ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، موسیٰ نے کہا، اللہ نے مجھے کسی گناہ کی سزا دی ہے۔ کچھ تو بتا ابن نصیر، خضر بن غیاث نے کہا، ہم اس کے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ ہم سلیمان بن عبد الملک کو قتل کر سکتے ہیں؟ یوسف بن حارث نے موسیٰ کے کان میں کہا، وہ فریضہ حج کے لیے آیا ہے، اس کی لاش واپس دمشق جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ موسیٰ نے پوچھا۔ اپنا خلیفہ تمہاری سزا معاف کر دے گا، یوسف نے کہا۔ ہم جان گئے ہیں کہ تم سلیمان بن عبد الملک کے ذاتی اناد اور حسد کا شکار ہوئے ہو۔ صفحہ نمبر 11۔ میں اسے قتل کراؤں گا تو میں بھی اللہ کی حضور ذاتی اناد کا مجرم ہوں گا، موسیٰ نے کہا۔ میں خود اس کی خلافت کے خلاف بغاوت کرا سکتا تھا، لیکن میرے دوستوں، مجھے اپنی جان نہیں اسلام کی عظمت زیادہ عزیز ہے۔ میں نے اور مجھ سے پہلے افریقہ کے عمرہ نے تمہاری قوم میں بغاوتوں کو کیوں ختم کیا تھا؟ تمہیں اپنا غلام بنانے کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے اور کفر کے اسلام خلاف اسلام کو ایک طاقت بنانے کے لیے۔ میں کتنے دن اور جیوں گا؟ چند ایک اور چاند طلوع ہوتے دیکھ لوں گا۔ سلیمان کب تک زندہ رہے گا؟ اسے بھی مرنا ہے۔ زندہ اسلام رہے گا۔ ایک بار خلافت کے خلاف بغاوت ہو گئی تو یہ آگ ہر اس ملک میں پہنچ جائے گی جہاں مسلمان حکمران ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو نہیں اسلام کو بچانا ہے۔ اس وقت جب یہ بربر یوسف بن حارث اور خضر بن غیاث موسیٰ بن نصیر کے ساتھ خلیفہ سلیمان عبد الملک کے قتل اور خلافت کے خلاف بغاوت کی باتیں کر رہے تھے، ایک حاجی ان کے پاس آن کھڑا ہوا اور ان کی باتیں سن رہا تھا۔ یوسف نے اس کی طرف دیکھا، کیا تم اس ضعیف العمر بھکاری کا تماشا دیکھ رہے ہو؟ یوسف نے اس سے کہا، اسے کچھ دینا ہے تو اللہ کے نام پر دو اور جاؤ۔ اس کی اور تمہاری باتیں سن رہا ہوں میرے افریقی بھائی، اس آدمی نے کہا، میرا دل اس کے غم میں بوجھل ہو رہا ہے، خدا کی قسم یہ بزرگ مجھے اجازت دے تو میں اپنی جان کی بازی لگا کر خلیفہ کو قتل کر دوں۔ اس عظیم انسان کو جو کوئی بھی پہچانے گا وہ یہی کہے گا کہ جو تم کر رہے ہو وہ میں کہہ رہا ہوں۔ تم کون ہو؟ خضر نے اس سے پوچھا، لب و لہجے سے شامی لگتے ہو۔ ہاں، اس نے کہا، تم نے ٹھیک پہچانا میرے بھائی، میں شامی ہوں۔ اس نے ہتھیلی کھول کر اس میں سے دو دینار نکالے جو وہ موسیٰ کی گود میں پھینک کر بولا، میں تمہیں جلدی ملوں گا اور میں کوئی اچھی خبر لے کر آؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ دیکھ لیا ابن نصیر؟ خضر نے موسیٰ سے کہا، جو کوئی تمہیں جانتا ہے وہ تمہاری نجات کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن میں اپنی جان کے لیے کسی کی جان خطرے میں نہیں ڈالوں گا۔ موسیٰ نے کہا، میں نجات کی بھیک صرف اللہ سے مانگتا ہوں۔ تمہارا 200,000 جرمانہ ہم ادا کریں گے، یوسف نے کہا، لیکن واپس جا کر تو ہم زادے راہی لائے ہیں صفحہ نمبر 12۔ میرا قبیلہ تمہارے نام پر درہم و دینار کے انبار لگا دے گا، خضر نے کہا۔ یہ دونوں بربر موسیٰ کے سامنے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، ایسی عقیدت کہ وہ تو جیسے اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ تم دونوں چلے جاؤ، موسیٰ نے انہیں کہا، میں خلیفہ کا قیدی ہوں، وہ مجھے یہاں بٹھا کر بھول نہیں گیا، وہ اپنے محافظوں کے ذریعے مجھ پر نظر رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ جن لوگوں کا میں امیر رہا ہوں وہ میری قدر و قیمت کو بھولے نہیں ہوں گے، وہ مجھے اس ذلت و رسوائی میں دیکھ کر کوئی بھی انتہائی کاروائی کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں وہاں سے اٹھنے ہی والے تھے کہ چار آدمی ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے آئے اور دونوں بربروں کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ تم دونوں کو خلیفہ نے طلب کیا ہے، ان میں سے ایک نے یوسف اور خضر سے کہا۔ خلیفہ کو ہم سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ یوسف نے پوچھا۔ اس کا جواب صرف خلیفہ دے سکتا ہے، اس آدمی نے کہا، ہم حکم کے پابند ہیں، فوراً چلو، اگر ہم نہ چلیں تو، خضر بولا، پھر تمہیں یہاں سے گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، اس آدمی نے کہا۔ یہ بھی خلیفہ کا حکم ہے، اس سے پہلے کہ تمہیں گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر لے جایا جائے، چل پڑو۔ خلیفہ کے حکم کو تم نہیں ٹال سکتے میرے دوستوں، موسیٰ نے کہا، ان کے ساتھ چلے جاؤ، رسوائی سے بچو، اللہ تمہارا محافظ ہو۔ وہ چاروں آدمی دونوں بربروں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ موسیٰ بن نصیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حاجیوں کے خیموں سے الگ تھلگ خیموں کی ایک اور بستی آباد ہو گئی تھی۔ ان خیموں کے درمیان ایک خیمہ بہت بڑا تھا، یہ نام کو تو خیمہ ہی لگتا تھا، لیکن رنگدار کناتوں اور جھالروں والے شامیانے کا ایک خوبصورت کمرہ تھا۔ اس کے اندر ریشمی پردے لگے ہوئے تھے، ایک بڑا پلنگ اور اس پر ریشمی جالی کی مسحری تھی۔ نیچے قالین قیمتی قالین بچھا ہوا تھا، پلنگ سے ذرا ہٹ کر چھوٹے صوفے کی شکل کی ایک کرسی رکھی تھی، اس کے آگے ایک خوشنما چوکی اور چوکی پر مخمل کے غلاف والی گدی رکھی تھی۔ کرسی پر بیٹھنے والا اس گدی پر پاؤں رکھتا تھا۔ کتاب کا پارٹ نمبر 1 یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 2 میں سنیں۔